أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إلهي أنتقني بالخدا وألهمني التقوى اسی کے نام سے جو رحمان الرحیم اور موت و حیات کا مالک ہے. ماہ رمضان میں اس کی برکتوں اور فضلتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم سورہ قدر کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, یعنی یہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں تدبر سورہ قدر انشاءاللہ یہاں پہ ہم انجام دے رہے ہیں. اور ہم یہاں پہ ابتدائی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ سورہ قدر سے جو ہے مدد طلب کرتے ہیں, اور کیونکہ صورتیں ہی ہو زندہ ہیں ڈاکٹر صاحب, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر جی ہاں پورا قرآن زندہ ہے, تو ایسے میں خود سورہ مبارکہ قدر سے ہی مدد طلب کرتے ہوئے انشاءاللہ کوشش کریں گے سورہ قدر میں جو ہدایت ہے, رہنمائی ہے, پیغام ہے, اور اس کے ذمن میں جو تفسیری نکات ہیں, اور کوشش کریں گے کہ جو سوالات اس ذمن میں ہمارے سائمین جو ہیں ہمارے تک انہوں نے پہنچائے ہیں اور پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ ان سوالات کو بھی لیں گے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قبلہ حجت الاسلام والمسلمین غلام قاسم تسنیمی صاحب, ان سے گزارش کریں گے کہ گزشتہ گفتگو کا اور علمی مکالمے کا تھوڑا سا خلاصہ پیش کریں. بسم اللہ
الرحمن الرحیم. گزشتہ گفتگو میں اور نشست میں ہم نے سورہ قدر کی فضیلت کو بیان کیا. یہ روایت آئی کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے پورے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھ لیے, اس نے شب قدر کو درک کر لیا. دوسری روایت میں تھا کہ جو سورہ قدر کی بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی راہ میں تلوار کھینچی اور جہاد کیا,
اور نہ فقط جہاد بلکہ شہادت کا.
ہاں, جو آہستہ پڑھتا ہے اس کے لیے یہ تھا کہ جو اپنے خون میں خدا کی راہ میں اپنے ہی خون میں رنگین ہو گیا. تو یہ فضیلت کے حوالے سے تھا. پھر ہم نے تدبر پہ بحث کی کہ یہ جو فضیلت انسان کو حاصل ہوتی ہے, یہ جو ثواب ذکر کیا گیا ہے, یہ صرف لفظ پڑھنے کا نہیں ہے. یہ ثواب تب ہی ملے گا جب ہم اپنے آپ کو فنا کر دیں اس صورت میں اور اس سورہ مبارکہ کی تعلیمات کو اپنے وجود پر لاگو کریں, نافذ کریں, اور اس سورہ کے پیغام کو اپنی زندگی میں لے آئیں. ہماری زندگی اس سورہ کے نور سے منور ہو جائے, نورانی ہو جائے, معطر ہو جائے اس خوشبو سے.
پھر تدبر کے جو ہے چار مراحل بیان کیے گئے کہ سورت میں تدبر ہے, پھر اس میں کہا کہ سورت میں تعقل یعنی سورت میں اصول زندگی اور معیار زندگی کو لینا, اس کے بعد ہم نے کیا کہ تیسرا مرحلہ جو تدبر کا تھا سورت میں غرض و غایت یعنی سورت کا مقصد اور فلسفے کو سمجھنا, اور آخر میں ڈاکٹر صاحب طہارت کا تھا. یعنی یہ چار مراحل تھے جس کو ہم تدبر کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے
ہم اصل سورہ میں وارد ہوئے اور پہلی آیت میں سے تھوڑا سا گفتگو ہوئی, انا انزلنا ہو پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن کا نام لیے بغیر اس کے لیے ضمیر
کا استعمال کیا ہے
کہ نام نہیں لیا اور کہا کہ اس کو ہم نے نازل کیا. تو اس پہ تھوڑی سی بحث ہوئی تھی کہ یہ قرآن کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. قرآن اتنا واضح اور روشن ہے کہ ہر کوئی اسے آشنا ہے, مانوس ہے, اور آشنا ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو اس میں قرآن کا قصور نہیں
بلکہ ہمارا
قصور ہے, اس انسان کا قصور ہے جو قرآن سے غافل ہے. تو ہر ایک کو قرآن سے آشنا ہونا چاہیے.
پھر نازل ہونے کے بارے میں بات کی کہ نزول کسے کہتے ہیں, اور ہم نے اس کی مثال دی جیسے بارش ہے اوپر سے برستی ہے زمین پر, زمین کو سیراب کر دیتی ہے, زندگی دیتی ہے, اسی طرح قرآن کا نزول ہے. یعنی ایک آسمانی حقیقت ہے جس کو اوپر سے نازل ہوئی ہے تاکہ انسانوں کی رہنمائی کر سکے, ایک عالم بالا سے آئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آج کے درس کے حوالے سے بڑا اہم ہے, اکثر لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں. اس قرآن کریم کو کہا گیا کہ رات میں نازل کیا, اب یہاں پہ رات سے کیا مراد ہے؟ آپ کیا کہیں گے رات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اصل یہاں پہ ایک اور بات نقطے کی طرف رات سے مراد کرنے سے پہلے, اس جو شب کی اہمیت نزول قرآن کی وجہ سے ہے, یعنی یہ جو رات اہم ہوئی ہے, شب قدر قرار پائی ہے, تقدیر کی رات اور تقدیر ساز رات ہے, تو یہ ایسے میں نزول قرآن کی وجہ سے ہے کہ اس کی اہمیت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ رات کا لفظ استعمال کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟
میرے خیال میں اگر ہم ایسے کر لیں کہ پہلی آیت کو اگر شروع سے ہم شروع کر لیں, یعنی اس طرح الفاظ کی ترتیب
کے ساتھ,
اگر ہم آگے چلیں تو جہاں پہ ہم رات پر پہنچیں گے لیلۃ القدر پر, تو وہاں رات کی بحث کر لیتے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد, چاہے ہم اس کو آیت کا حصہ مانیں چاہے نہ مانیں,
بسم اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیکن جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا ہم نے, بے شک ہم نے,
ہم نے جی ہاں,
یعنی بعض اوقات ہم تاکید کے لیے پیغام کو حتمی اور یقینی
بنانے کے لیے
بعض حروف استعمال کرتے ہیں, ان میں سے ایک مثلا ہے انا, جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں بے شک, یقیناً, حتمن, قطعاً, ایسا ہی ہے. یہ یقین کے لیے کہ خدا نے متعال تاکید فرما رہا ہے, سادہ جملہ استعمال نہیں کیا بلکہ تاکید کے ساتھ استعمال کر رہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے.
یعنی عربی میں آپ ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں عربی میں کچھ ایسے الفروف آتے ہیں جو تاکید پہ دلالت کرتے ہیں, ان میں سے انا کا لفظ ہے جو تاکید پہ دلالت کر رہا ہے, اور اس کے معنی حتمن, بے شک, یعنی حتمن ایسا ہے,
ایسا ہی ہے. اچھا, اور ساتھ میں یہ کہا کہ انا,
ہاں جی ہاں, ہم نے, نا کا لفظ ہے, نا کا لفظ ہے جی ہاں.
یہاں پر ایک جو سوال پیش آ سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے, ہونا بھی چاہیے, وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال ایک ہے, بلکہ یہ ایک بھی وحدت بھی اس کی وحدت عددی نہیں ہے.
ہاں جی 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 ہاں,
جیسے سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں کہ قل ہو اللہ احد,
احد کا لفظ ہے استعمال,
ٹھیک ہے, واحد بھی نہیں کہا,
واحد کا لفظ,
واحد وہاں کہا جاتا ہے جہاں دوئیت کا تصور ہو, کسی دوسرے کا تصور ہو, وہ ایسا اکیلا ہے کہ کسی دوسرے کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے, کوئی دوسرے کا, کسی دوسرے کا امکان تک نہیں ہے, ناممکن ہے کہ اس کا کوئی دوسرا ہو. اب ایسی ذات جو وحدت کے اس درجے پر فائز ہو کہ جس کی ذات کے اندر نہ ترکیب ہے نہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے, وہاں پر خداوند متعال اپنے لیے نا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم نے,
یہ نا آپ کے کہنے ضمیر جو ہے یہ جمع پہ دلالت کرتی
ہے, جی ہاں, انا, اور یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں بعض موارد میں ہمیں اننی بھی ملتا ہے.
اچھا, ضمیر
متکلم
بھی ملتی ہے,
بے شک میں, اننی ان اللہ, بے شک میں, ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر یا کے ساتھ بھی آیا ہے بے شک میں, اور یہاں سورہ قدر میں انا آیا ہے ہم نے.
جی
اب یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ جب اکیلی ذات ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی جز نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا, وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ ہم نے؟ جو یہاں پر مختلف جواب دیے گئے مفسرین نے, نکات بیان کیے ہیں, ان میں سے ایک جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال جب اپنی رحمت بیان کرنا چاہتا ہے, محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے, اپنائیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے, تو وہاں ضمیر متکلم استعمال کرتا ہے, میں. میں مثلاً ابھی ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے, اگرچہ ہم آہستہ آہستہ اس سے جدا ہونے والے ہیں, لیکن رمضان میں ایک اہم عمل دعا ہے جو آیت ہے اس حوالے سے, خداوند متعال بڑی نورانی آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, کہ جب تم میرے بندے تم سے سوال کریں میرے بارے میں تو جواب میں کہہ دو کہ میں ان کے نزدیک ہوں.
جی,
تو اس آئے مبارکہ میں جیسا کہ واضح ہے رحمت الہی کی اعلیٰ تجلی ہمیں نظر آتی ہے کہ جتنی مرتبہ خالق کائنات نے اپنے بندوں کا تذکرہ کیا ہے اتنی مرتبہ اپنا ذکر کیا ہے, یعنی جتنی مرتبہ اپنا ذکر کیا ہے اپنے بندوں کا بھی ذکر کیا ہے, بڑی بات ہے. خدا نے متعال کسی چیز کے قابل ہی نہیں ہے, لیکن یہ اس کی رحمت واسعہ ہے کہ اس نے اپنے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے. تو جہاں پر خداوند متعال اپنی رحمت کا, اپنے احسان کا, کرم کا, اپنائیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہاں پہ ضمیر متکلم میں, اور جہاں پہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہے, اپنی عظمت کا اظہار کرنا چاہے, وہاں پر کہتا ہے کہ ہم
نے کیا.
جیسے مثلاً یہی ہے, انا
انزلنا,
قرآن عظیم ہے, قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس لیے قرآن کے لیے چیلنج کیا گیا ہے کہ
اس کی مثال لا کر دکھاؤ، نہیں لا سکتے، عظیم چیز ہے۔ اب عظیم چیز ہے تو خداوند متعال نے عظمت کے لیے، اپنی طاقت کے اظہار کے لیے کہا کہ ہم نے نازل کیا ہے، اور یہ ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم نے والی بات جو ہے نا قرآن کے لیے ہمیں اس سورہ میں نظر آئی، اور سورہ کوثر میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر کو۔ تو یعنی قرآن اور کوثر، کوثر جیسے کہ روایات میں واضح طور پر بیان ہوا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اور دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ اہل بیت،
اہل بیت علیہ السلام،
کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سمبل اہل بیت ہیں۔
جی ہاں جی،
تو ہم کہیں کہ انا جو ہے ہم نے نازل کیا، یہ قرآن کے لیے ملتا ہے ہمیں اور اہل بیت کے لیے ملتا ہے۔
اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب جہاں پہ بات کی ہے کہ قرآن کریم کو، قرآن کریم کی ہم نے حفاظت کی ہے، اور ہم نے اس کی جو ہے اس کو
انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون،
تو یہاں پہ بھی نا کا ذکر آیا۔ بس یہاں پہ ہم یہ سمجھے کہ نا یا عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اچھا میں ہم
دوسرا جواب بھی دیا گیا ہے، بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ کام کرنے والا خود خداوند متعال ہو وہاں پر خداوند متعال میں کہتا ہے،
جی،
اور جہاں پر واسطوں کے ساتھ بالواسطہ اسباب کے ذریعے سے خدا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ قرآن ہے جبریل وحی لے کر آیا،
جی ہاں جی،
تو جہاں پر اسباب کے ساتھ یہ کام ہو تو وہاں پر کیونکہ دوسرے بھی آ جاتے ہیں تو خداوند متعال وہاں پر ہم کا استعمال کرتا ہے کہ اسباب کے ساتھ، اسباب کے بغیر، یہ بھی ایک بات ہے۔ جیسا کہ بعض اوقات خداوند متعال دوسروں کے اعمال کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے، یہ ان کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ہے، ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے کہ مثلاً کہ اے حبیب ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی، جب ہم نے تمہیں جو ہے وہ غریب پایا تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ کسی کے فعل کو خداوند نے متعال اپنی طرف بھی نسبت دے دیتا ہے کہ اس کا کام نہیں ہے، گویا میرا کام ہے، تو یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ کسی کے عمل کو پسند کر کے اپنا کام بنا دیتا ہے، یا اسی طرح دوسروں کے کاموں کو اپنے ساتھ ملا کے ہم کہہ دیتا ہے، یہ سارا اس کا لطف و کرم ہے۔ یہ انا کے حوالے سے
جی، اب آگے چلتے ہیں، پھر آگے کیا آتا ہے ڈاکٹر صاحب بتائیں؟
انا انزلناہ، تو اس پہ اب یہ سوال ہوگا کہ قرآن مجید میں ہمیں جو نزول کے حوالے سے دو لفظ ملتے ہیں، کل جیسے آپ نے کہا کہ تدبر کا پہلا مرحلہ جو ہے الفاظ کو جاننا ہے، تو یہ سوال ہوتا ہے کہ انزلنا اور نزل، ٹھیک، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
جی
کہیں پر انزلنا اور کہیں پہ جو ہے وہ انزال ہم کہہ لیں، کہیں پہ تنزیل،
تنزیل کا لفظ استعمال کیا گیا، تو یہاں پہ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت اہم ہے، اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں، میرے لیے بھی سوال آیا ہوا تھا کہ قرآن کی نزول کے حوالے سے،
جی جی،
کہ قرآن کریم کا آیا شب قدر میں نازل ہوا ہے،
جی جی،
یا پیغمبر قلب پیغمبر پر مختلف مواقع پر 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خود قرآن کی روشنی میں، خود ائمہ علیہ السلام کی جب احادیث میں ہم ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہے موجود یہ کہ قرآن کا دو نزول ہے، قرآن کریم کا،
جی،
یعنی ایک نزول ہے، ہم اس کو تدریجی کہتے ہیں، جو قلب پیغمبر پر مختلف مواقع پر اور مختلف واقعات و حوادث کے پیش نظر یا سوالات جب آتے تو اس کے نتیجے میں قلب پیغمبر پہ جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، تو اس کو ہم 23 سال کے نزول کو نزول تدریجی کہتے ہیں، تدریج یعنی آہستہ آہستہ جو ہے 23 سال کی مدت میں قرآن کریم نازل ہوا۔ ایک نزول جو ہے، کل بھی اس کی طرف ہم اشارہ کر رہے تھے، نزول دفعی ہے، یعنی نزول دفعی سے مراد یہ ہے کہ شب قدر میں ایک بار مکمل قرآن پاک نازل ہوا ہے، یا بس یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نزول کی ڈاکٹر صاحب دو قسمیں ہیں، ایک نزول تدریجی ہے، ایک نزول دفعی ہے۔ اب میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی، اور وہ جو الفاظ آپ جس کی طرف اشارہ کر دیں قرآن میں، قرآن پاک کے نازل ہونے کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں، اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا۔
جی جی، دو میرے خیال میں دیکھیں، یہ بھی خداوند متعال کا لطف و کرم ہے، یہ جو نزول تدریجی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ 23 سال کی مدت میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ خداوند متعال کا لطف و کرم ہے،
جی،
کیونکہ جب تحریک ایک شروع ہوتی ہے تو مختلف مرحلوں سے گزرتی ہے اور تحریک کو مختلف مراحل سے گزرتے وقت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کبھی کامیابی ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو سنبھالنے کے لیے، بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بار بار تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ تربیت
کی ضرورت ہوتی ہے۔
تربیت کا دیکھیں کہ اگر ہم کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہم اہم غلطی جو ہم کرتے ہیں تربیت میں وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں کسی کی تربیت کر دیں، یہ ناممکن ہے، ایک دم ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے نا کسی کو ایک دم کچھ بنا دیں۔ اسی انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے خالق کائنات نے 23 سال میں قرآن کو نازل کیا ہے، احکام کو آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ پہلی مرتبہ فقط یہ اعلان کیا گیا کہ قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو تم کامیاب ہو جاؤ، صرف اتنا ہی، یعنی شرک کی فضا سے نکل آؤ، کفر سے نکل آؤ، ایمان کے دائرے میں آ جاؤ، کامیابی تمہیں مل جائے گی۔ پھر جب انسان ایمان کے دائرے میں آ جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس پر مختلف ذمہ داریاں رکھی جاتی ہیں، پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں اگر ایک دفعہ بتائی جاتی تو ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ہی نہ بنے، کون جائے بھائی، مال میں سے زکاۃ دینی پڑے گی، خمس دینا پڑے گا، صدقہ دینے پڑیں گے، جہاد کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں ایک دفعہ، اچھا جو ہے نا وہ کسی کو غلام بنانا جائز نہیں ہوگا، شراب جائز نہیں ہوگی، وہ لوگ جو شراب کو پانی کی طور پر استعمال کرتے ہیں ایک دم ان کے لیے شراب کو حرام کر دیا جائے،
مشکل ہو جائے گا،
کون اس دن میں آئے گا۔
اسی طرح سود کا مسئلہ،
سود کا مسئلہ تھا جو ان کی زندگی میں جو ہے
رچ بچ گیا تھا، یہ
رچ بچ گیا تھا کہ ان کی معیشت اسی پر ہی
دار و مدار،
اسی پر ہی دار و مدار تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دفعہ اگر بتائی جاتی تو کوئی اس میں آتا ہی نہیں، کوئی مومن ہی نہیں بنتا، مسلمان ہی نہیں بنتا۔ تو خداوند متعال نے انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ ایک مرتبہ یہ کہ قرآن خداوند متعال کی طرف سے قلب مصطفیٰ پر نازل ہو، تو قلب مصطفیٰ میں اتنی وسعت ہے کہ وہ اس پورے کلام کو ایک دفعہ دفعتاً قبول کر لے
سکتے ہیں۔
حالانکہ قرآن وہ عظیم چیز ہے، خداوند نے متعال ارشاد فرما رہا ہے اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن قلب مصطفیٰ میں عبادت کی وجہ سے وہ صلاحیت آ چکی ہے کہ اس میں یہ نورانی کلام سما سکتا ہے، تو وہاں پر سما سکتا تھا تو خداوند متعال نے دفعتاً نازل کر دیا۔ عام انسان کے برداشت میں نہیں تھا، تو ابلاغ جو ہے، دوسروں تک پہنچانا جو ہے، دوسروں کو بیان کرنا، یہ تدریجی
تھا
تاکہ لوگ برداشت کر سکیں، انہیں جو ہے وہ اس کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔
بس یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن پاک کا جو نزول ہے دو طرح کا نزول ہے، ایک نزول تدریجی ہے، یعنی رہنمائی ہے، تربیت ہے، تربیت کا عمل تدریجی جو ہوتا ہے، تربیت کا عمل ہو جاتا ہے، تو ایک جو ہے قلب پیغمبر پہ شب قدر میں دفعی، یعنی قلب پیغمبر کی اتنی ظرفیت تھی کہ وہ ایک دفعہ قرآن کا نازل ہوا۔ اچھا، یہ جو قرآن میں قرآن کے بارے میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں تھوڑی وضاحت کی ہے
کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انزلنا، تو یہاں پہ انزال ہو، انزلا ہو، وہاں پہ دفعی
مراد ہے،
نزول ہے، اور جہاں پہ تنزیل
کا آ جائے تو وہاں پہ
جی تدریجی درجہ بدرجہ قرآن نازل ہوا ہے، موقع کے حساب سے، محل کے حساب سے،
ضرورت کے حساب سے، حالات کے حوالے سے، جو واقعات پیش آتے تھے، جو سوالات کیے جاتے تھے، اس کے نتیجے میں رہنمائی ہوتی تھی اور تربیت کا عمل جاری رہتا تھا۔
اب میرے خیال میں جگہ آ گئی ہے کہ ہم لیل پہ بات کریں۔ لیل کیوں کہا گیا ہے، لیل کی کیا اہمیت ہے اس حوالے سے؟
دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک لیل ہے قرآن کی نظر میں، یعنی قرآن کی منطق میں ایک لیل کی خاص اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور پھر اس کا خاص مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے ایک رات ہمارے ہاں رات ہے، اس میں اور اس قرآن کی نقطہ نظر میں رات کا فرق ہے۔ ہمارے ہاں رات کا آغاز کب ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں رات کا آغاز 12 بجے سے، رات 12 بجے سے 12 بجے تک ہوتا ہے، یعنی وہاں کیا ہوتا ہے، 12 بجے آئے، 12 بجے سے آغاز ہوتا ہے، تو اس کا یعنی پورے دن کا اگر دیکھا جائے، تو ایسے میں وہ رات آتا ہے، شخص رات کو آرام کرتا ہے اور پھر دوبارہ سے اپنی روزمرہ زندگی میں شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کی نظر میں رات کا جو لفظ استعمال ہوا، مغرب سے آغاز ہوتا ہے اس کا، مغرب سے مغرب تک کو ایک مکمل دن کہا جاتا ہے۔ جاتا ہے. اب یہاں پہ واقعاً فرق ہے, ان کے 12 بجے کا آغاز ہوتا ہے, یہاں پہ قرآن کی نظر میں رات کا آغاز مغرب سے ہوتا ہے. یہ رات اس لیے آتی نہ فقط کہ انسان اس میں آرام کر سکے, اس میں سکون پا سکے, بلکہ یہ رات کا آغاز اس لیے ہے تاکہ اگلے دن کی اس میں تیاری کی جا سکے, اگلے دن کا پروگرام طے کر سکے, اگلے دن کمر ہمت باندھ کے ایک نئی صبح کا آغاز کر سکے. تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ بھی تھوڑا سا اس کے حوالے سے کچھ کہیں گے.
دیکھیے رات بہت اہم ہے. ویسے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں جو ہمارے ہاں جنتری تقویم کیلنڈر ہم کہہ لیں, دو قسم کے کیلنڈر ہیں. ہم عام طور پہ ابھی جو ہے وہ مل چکے ہیں مغرب سے, تو ہمارے ہاں بس وہی جب کیلنڈر کہا جاتا ہے تو عیسوی کیلنڈر ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. ایک بنیادی فرق جو قمری اور شمسی یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اسلامی اور عیسوی کیلنڈر میں ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی سال
کا آغاز
جو ہے وہ رات اور دن جو فطری ہے یعنی رات ہم کسے کہتے ہیں, جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے مغرب ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ رات ہو گئی, جب سورج طلوع کرتے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دن ہو گیا. اب یہ دن اور رات یہ فطری یہی ہے, اور حقیقت یہ کہ اگر تاریخ کا پتہ چلنا چاہیے اور تاریخ کا اندازہ ہم لگانا چاہیں تو کوئی بھی کبھی بھی سال کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا آج کون سی تاریخ ہے. ہو سکتا ہے سورج روزانہ ایک جیسا ہوتا ہے, کبھی ہوا ہے کہ جناب آج پہلی تاریخ ہے سورج تھوڑا سا ابھرا, دوسری پہ زیادہ روشنی دے, تیسری پہ, لیکن چاند میں ایسا ہے.
بالکل جی,
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فطری کیلنڈر ہے وہ اسلامی ہے,
یعنی قرآن
میں تاریخ کا پتہ چل سکتا ہے.
قرآن کی نگاہ میں جو ایک رات کا تصور ہے, دن رات کا تصور ہے, وہ نظام فطرت سے ہمانگ ہے.
بالکل,
اور نہ فقط یہ بس نظام فطرت سے ہمانگ ہے, اور شرعی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب شرعی اعتبار سے بھی مغرب سے مغرب تک کا ایک دن شمار ہوتا ہے.
ایسا ہی ہے, جب روزے میں ہم کہتے ہیں کہ جناب واتم الصیام الی اللیل, تو یہاں پر رات وہی جو رات ہے.
جی ہاں رات ہے,
ٹھیک ہے نا. اگرچہ ہمارے برادران جو ہیں وہ ہم سے 10-12 منٹ پہلے روزہ کھول لیتے ہیں, ان کے یہاں رات ہو چکی ہوتی ہے, لیکن رات اسے ہی کہتے ہیں
رات. جی ہاں, رات کا تصور,
ٹھیک ہے نا, رات کا ایک اسلامی تصور ہے,
وہ سرخی کے پہ تھوڑا سا اختلاف نظر آتا ہے.
جی بسم اللہ.
تو ایسے میں ڈاکٹر صاحب بہت اہم اہمیت کا حامل ہے. بس یہ جو قرآن کریم یعنی شب قدر میں قرآن نازل ہوا, یہ نزول قرآن سے شب قدر کی پہچان ہے. اگر میں کہوں شب قدر کا شناختی کارڈ کیا ہے تو وہ رات جس میں نزول قرآن ہوا, یعنی اس شب کی اہمیت اس نزول قرآن کی وجہ سے, ایسی رات جس کا نزول قرآن سے ایک گہرا تعلق ہے, یعنی شب قدر کا نزول قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور ایک خاص رابطہ ہے اس کا, کہ اس شب قدر کی اہمیت اس نزول قرآن کریم کی وجہ سے ہے. تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا سمجھنا چاہوں گا, سوالات بھی میرے سامنے آئے ہیں, تو آیا یہ شب قدر کی اہمیت نزول قرآن کی وجہ سے, اس کی وجہ کی یعنی کیا سبب ہے, کیا علت ہے, اس کے پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گے.
جی ہاں, اس کے کسی بھی چیز کی اہمیت عظمت کے پیچھے دو قسم کے حامل ہو سکتے ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک چیز کی عظمت اور اہمیت ذاتی ہو, یعنی وہ چیز خود باعظمت ہو, اس کی عظمت کسی دوسری چیز کی وجہ سے نہ ہو. ایک مرتبہ یہ کہ ذاتی عظمت,
یعنی اس کی اپنی اہمیت ہو, اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یعنی ذاتی اہمیت, یعنی عظمت.
جی جی جی. اور دوسری مرتبہ یہ ہے کہ ایک چیز کی اپنی اہمیت نہ ہو, کسی دوسری چیز کی وجہ سے وہ عظیم بن جاتا
ہے. بالکل
ٹھیک ہے نا. مثلا ہم کہیں کہ جناب اگر ہم کہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہو جس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں تھی, کوئی باعظمت شخص وہاں پر آ گیا, ہم کہیں تو مکان کی عظمت مکین کی وجہ سے
ہو جاتی ہے. جی
ٹھیک ہے نا. اب اس کی عظمت اس کی وجہ سے ہوئی.
جی
ٹھیک ہے نا. مدینہ پہلے بھی مدینہ تھا, بعد میں بھی مدینہ, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو مدینہ تو رسول بن گیا. اب ان کے آنے کی وجہ سے یہ شہر متبرک ہو گیا. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, آپ کے رہنے کی وجہ سے یہ شہر اتنا عظیم ہو گیا کہ خدا اس کی عظمت کی قسم کھا رہا
ہے, اور اس کو اس کی امن و امنیت.
جی
کیا تصور
ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شب قدر ایک تو جیسا کہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس کی اپنی ذاتی اہمیت بھی ہے.
جی
ذاتی عظمت بھی ہے, اور خاص طور پہ پھر قرآن کے نزول نے اس کی اہمیت کو دوبالا کر دیا ہے, چار چاند لگا دیا,
چار چاند لگا دیا.
میں تھوڑا چاہوں گا کہ رات پہ تھوڑا سا ہم مزید تھوڑا سا گفتگو کریں, کیونکہ معنوی ترقی کے لیے, معنوی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے رات بہت اہم ہے.
جی ہاں, یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ ارتقا پیدا کرے, انسان چاہتا ہے کہ قرب الہی پیدا کریں, تو رات بہترین فرصت ہے اس اپنے رب, اس اپنے مالک کے ساتھ ایک رابطہ قائم کرنے کے حوالے سے. یعنی رات میں دنیا کے ساتھ انسان کا رابطہ کٹ جاتا ہے, تعلق ختم ہو جاتا ہے, تو رات بہترین فرصت ہوتی ہے کہ اپنے خدا کے ساتھ مناجات کرے, اپنے خدا کے ساتھ جو ہے دعا ہو, مناجات ہو کرے, اور اپنے گناہوں کے حوالے سے بخشش کرے, اور اپنے احتساب کا آغاز کرے رات میں. تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میرے خیال آیات بھی آئی ہیں اور روایات بھی آئی ہیں اس سلسلے میں کہ رات بہترین فرصت ہے عبادت کی, مناجات کی.
جی ہاں, دیکھیں کہ رات میں جو بھی معنوی کمالات ہیں, ہم خود قرآن مجید کی مثالیں لے لیں. قرآن مجید نے جو مثال کی, مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معراج بہت بڑی فضیلت ہے.
اللہ اکبر.
تو معراج کا جب تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے تو فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن, وہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر, یہ یہاں بھی لیل آیا ہے.
یعنی معراج
کا پورا سفر رات میں,
رات کا آغاز ہوا اس کا.
یعنی اگر کوئی معراج حاصل کرنا چاہتا ہے تو رات بہترین فرصت ہے,
یعنی معنوی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے رات بہترین فرصت,
رات بہترین فرصت. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے, وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ,
جی
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا گیا تھا. اصل ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دلا کر ایک نئی ریاست میں لے آئے, فرعون کا غلبہ ختم ہو گیا اور یہ آزاد ہو گئے, ان کو نیا علاقہ مل گیا, تو اب ان کو ضرورت تھی کہ ان کو قانون دیا جائے, ان کو شریعت دی جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی قانون اور شریعت لینے کے لیے جا رہے تھے, اور پہلے وعدہ کیا گیا 30 راتوں کا, پھر خداوند متعال نے بڑھا کر اسے 40 کر دیا,
10 راتیں مزید اضافہ کر لیں. اور یہاں پہ بھی لیل کا ذکر آیا, یہ بہت اہم ہے.
جی بہت اہم ہے, بعشر. اور پھر یہ کہ فتم میقات و رب ہی 40 لیلہ, پھر کہا گیا 40 راتوں میں.
جی
حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دنوں میں بھی وہیں پر تھے, ایسا نہیں ہے کہ رات کو وہاں ہوتے تھے دن کو لوٹ آتے تھے,
یعنی وہیں پہ
رات کو بھی وہیں تھے دن کو بھی وہیں تھے, لیکن جو اہم چیز ہے وہ رات ہے.
جی ہاں,
کہ معنوی کمالات کے حساب سے رات کی بہت اہمیت ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ قوم اللیل,
واہ,
کہ اگر عظمت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو راتوں کو اٹھیں, تھوڑا سا حصہ ہی صحیح. اور میں مخصوصاً اپنے سامعین سے, ناظرین سے
نوجوانوں سے,
خاص طور پر نوجوانوں سے, کہ اگر آپ ابھی دیکھیں سحری کے لیے تو ویسے ہی اٹھتے ہیں,
جی ہاں,
تو اس موقع کو غنیمت جانے, چند لمحے ہی صحیح خدا سے راز و نیاز کر لیں,
جی مناجات کر لیں,
نماز شب پڑھ لیں, یہ کمالات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے رات.
یعنی رات میں سفر کیا جا سکتا ہے, اس قرب الہی اختیار کیا جاتا ہے دعا و مناجات کے ذریعے سے, اور رات بہترین فرصت ہوتی ہے. اور ماہ رمضان میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم سحری کے لیے تو بیدار ہوتے ہیں, کچھ دیر کے لیے خلوت کریں, یعنی رات بہترین موقع خلوت کرنے کا, راز و نیاز کرنے کا اللہ کے ساتھ, اللہ جو مہربان ہے جو رؤوف ہے. جی جی,
اس کے ساتھ مناجات کرنے کے لیے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان پانچ آیتوں میں, دیکھیں سورہ قدر کی پانچ آیتیں, ان پانچوں ہی آیتوں میں رات کا ذکر ہوا.
لیل لیل میں رات صبح سحری کے بعد دیکھ رہا تھا, مسلسل لیل کا ذکر آیا اس سورہ میں,
پوری پوری سورت کی ہر آیت میں
لیل کا ذکر آیا. کیا
انا انزلنا فی لیلۃ القدر, لیل,
اگلی آیت کیا
ہے, لیلۃ القدر,
پھر کیا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شهر,
اور پھر چوتھی آیت میں تنزل الملائکہ و روح فیہا.
یعنی
یہاں پر کیونکہ رات کا نام لیا جا چکا ہے تو یہاں پہ ضمیر استعمال کی جا رہی ہے کہ اس میں, یعنی پھر رات کا ذکر
ہے.
پانچویں آیت میں سلام ہے, پھر اس کیا, یہ رات پوری سلامتی سلامتی
سلامتی.
تو یعنی پانچوں آیتوں میں رات کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ رات بہت اہم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کتنا خدا کا لطف و کرم ہے عام طور پر ایک انسان کی زندگی آج کل تو ویسے ہی کم ہوتی جا رہی ہے, اللہ ہی خیر کرے. وہ کہا کہ کسی نبی کو بتایا گیا تھا آخر الزمان میں عمریں اتنی ہوں گی, کہا کہ اگر مجھے اتنی عمر دی جائے میں تو ایک سجدے میں گزار دوں. تو ہماری پوری عمریں ابھی مختصر ہوتی جا رہی ہے, لیکن اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہو تو جناب 80 اتنے تک کم. کرم کیا ہے کہ ہر سال آپ کو شب قدر نصیب ہو رہی ہے, اور شب قدر جو ایک عمر کے برابر ہے.
ہاں ایک عمر, ایک اگر
خیر من الف شہر, یعنی 83 سالوں سے یہ ایک رات بہتر ہے. گویا خداوند متعال ہر سال آپ کو ایک عمر عطا کر رہا ہے کہ اگر سنبھلنا چاہو, سدھرنا چاہو, اصلاح کرنا چاہو تو اتنی بڑی فرصت خداوند متعال نے ہمیں دی ہے, بہت اہم ہے.
جی ہاں بالکل.
تو اب ہم میرے خیال میں بات کر لیں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے, اب ہم قدر پہ بات کر لیتے ہیں کہ قدر جو ہے کس کو کہتے ہیں, اس سورے کو قدر کا نام کیوں دیا گیا ہے؟
خود دیکھیں اس سورے کو جو قدر کا نام دیا گیا اسی آیت سے لیا گیا ہے, یعنی سورے کا نام معمولاً آیات سے ہی انتخاب کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ سورے قدر کا نام اگر دیکھا جائے اس قدر سے, اس جو پہلی آیت سے اس کا نام انتخاب کیا گیا, لیکن قدر کے معنی کیا ہیں اور اس سے ہمیں قدر کہتے ہیں تقدیر کو. جی ہاں تقدیر مشخص کرنے کو اس کی, یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شب قدر یعنی تقدیر ساز رات, اور اس میں بہترین فرصت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے حوالے سے, اپنے آئندہ مستقبل کے حوالے سے پلاننگ کر سکے, حکمت عملی طے کر سکے. جب اگر دیکھا جائے کسی نوجوان سے پوچھا جائے, اگر ایک بچے سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا بننا ہے تو کہے گا میں نے پائلٹ بننا ہے, کسی اور نوجوان سے پوچھا جائے وہ کہے گا میں نے معلم یا استاد بننا ہے, کسی اور نوجوان سے اگر معلوم کیا جائے تو وہ کہے گا مثلا میں نے جو ہے فرض کریں عالم دین بننا ہے. تو یہاں پہ وہ جو نوجوان اور بچے اپنے زندگی کا فیصلہ کر لیتا ہے, اس کو درک ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو ایسے میں یہ شب قدر ایک تقدیر ساز رات ہے کہ انسان نے زندگی بھر کیا کرنا ہے. تو اس رات میں اسی لیے اس کو قدر کا لفظ استعمال کیا گیا. آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
جی ہاں یعنی تقدیر ساز ہے, اگر تقدیر بنانی ہے تو بہترین فرصت ہے.
جی ہاں
در حقیقت ایسا ہی ہے کہ اس میں جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ شب قدر میں خداوند متعال تقدیر لکھتا ہے, مقدر بناتا ہے. اگرچہ ہمیں یہاں بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت پڑے گی, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ خدا قسمت لکھتا ہے, مقدر لکھتا ہے, یہ رات تقدیر ساز ہے, فیصلے صادر ہوتے ہیں.
جی ہاں
تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب خدا نے مقدر کر دیا ہے تو اب ہمارا کیا کام ہے.
جی ہاں جی
یہ ایک بہت اہم
ڈاکٹر سوال بھی آیا تھا ہمارے سامنے, سوال بھی آیا تھا
کہ خدا نے معین کرنا ہے, خدا نے مقدر لکھ دینا ہے, خدا نے ہی تقدیر بنا دینی ہے, تو پھر ہم
اس میں کیا, ہمارے پاس کیا پس کیا اختیار رہ جائے.
حالانکہ یہ تصور غلط ہے.
جی ہاں
کیونکہ خداوند متعال جو فیصلہ کرتا ہے وہ شخص کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی فیصلہ کرتا ہے. بالکل ایسے ہے جیسے مثال اگر ہم دینا چاہیں تو استاد جب رزلٹ دینا چاہتا ہے,
جی ہاں نتیجہ
اعلان کرنا چاہتا ہے, تو وہ اسٹوڈنٹ کے ہوم ورک کو دیکھتے ہوئے, اس کی کوشش کو دیکھتے ہوئے,
اس کی حاضری کو
دیکھتے ہوئے, اس کی حاضری, اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے کرتا ہے.
جی ہاں
اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے, کوئی جا کے کہے کہ جناب کیوں فیل ہو گئے, جی استاد نے فیل کر دیا. استاد نہیں فیل کرتا, یہ تمہاری محنت نہ کرنے, تمہاری سستی نے, کاہلی نے تمہیں فیل کیا ہے.
یعنی صحیح کوشش کو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا صحیح کوشش کی اس کے لیے,
اس کے لیے
اپنی تقدیر کے لیے کیا ارادہ کیا. جیسے میں مثال دے رہا تھا کیا بننا چاہتا ہوں, اس نے اپنے زندگی کا فیصلہ کر لیا, اس نے درک کر لیا ہے, اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ اپنی زندگی کا یہ ہے. تو ایسے میں ہم نے خود ارادہ کرنا ہے, ہم نے خود صحیح کوشش کرنی ہے اپنی زندگی کے بارے میں. اس میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میری زندگی کا فلسفہ کیا ہے, مجھے کیوں خلق کیا گیا ہے. تو یہ بہترین رات ہے کہ انسان اس میں اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے, تدبر کر سکتا ہے, جو ہم بات کر رہے ہیں. یعنی ایک تدبر کی رات ہے, غور و فکر کی رات ہے, اپنے بارے میں انسان مکمل حکمت عملی تیار کر سکتا ہے. اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جو کس سے لینا ہے, یہ اس کے لیے رہنمائی مشخص ہے. یعنی ہم نے کہا گیا قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے, تو یہ اگر ہم نے تقدیر بھی ڈاکٹر صاحب لینی ہے تو ہم نے قرآن کریم سے لینی ہے, کیونکہ قرآن کریم ایک لائے عمل ہے, ایک دستور زندگی ہے. تو تقدیر کے لیے بھی اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی دے دی ہے کہ اگر تم نے خود صحیح کوشش کرنی ہے تو ہمارے لیے سامنے لائمن موجود ہے قرآن کریم کی شکل میں.
جی ڈاکٹر صاحب. جی ہاں, یہ تو ایک تفسیر ہوئی کہ قدر کی معنی جو ہے نا ہم تقدیر لے لیں.
جی
اگر قدر کی معنی جیسا کہ عربی میں استعمال بھی ہوتا ہے اور ہمارے اردو میں بھی ہے, تقدیر سے مراد اگر ہم قدر و منزلت,
واہ واہ بہت
سے ہوتا ہے منزلت, فضیلت, مقام, درجہ, تو بھی بن سکتی ہے.
جی ہاں,
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, یعنی عظمت والی رات,
عظمت والی رات. جی ہاں,
ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ تقدیر کے حوالے سے قرآن سے تقدیر لینی ہے, تو اگر ہم اس قدر کی معنی جو ہے وہ منزلت کریں, فضیلت اور مقام کریں, تو بھی یہ معنی یہی بنتی ہے کہ اگر تم نے کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو قرآن سے تمسک کر کے ہی حاصل کر سکتے
ہیں. یعنی آپ اگر کوئی بھی معنی لے لیں, اگر دوسرا معنی عظمت کا معنی لے لیں, اگر آپ نے عظمت اور بلند اور مرتبہ تک انسان نے پہنچنا ہے, اس کے لیے بھی قرآن کریم ہے.
جی,
یعنی اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے عظیم ہے, یعنی غفور ہے اور ہمارے لیے رحمان ہے, کہ اس نے عظمت کے لیے بھی, تقدیر کے لیے بھی ایک لائمن ہمیں
دیا ہے, فرصت دی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنی تقدیر بھی بنا سکتے ہو, ایک مقام بھی حاصل کر سکتے ہو. اور جیسے آپ نے کل کہا تھا کہ اگر ہم اس آیت سے کوئی درس لینا چاہیں, اس آیت کا کوئی
اصول زندگی پیغام, زندگی
کیا سمجھتے ہیں, پہلی آیت میں کیا کوئی پیغام ہمارے لیے؟
دیکھیں, اس پہلی آیت میں بڑا اہم ہمارے لیے پیغام ہے کہ شب قدر کی نزول کی اہمیت. اگر شب قدر کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں, فرض کریں ہم درک نہیں کر پا رہے کہ شب قدر کیا ہے, اور واقعا خدا ہی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے اس کے درک کرنے کے لیے, تو اس آیت میں سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ رات میں ہی انسان نے ارتقا کرنی ہے. رات بہترین فرصت ہے کہ ہم قرآن کریم میں تدبر کریں, قرآن کریم میں تفکر کریں. یعنی رات کا اور قرآن کریم کے نزول کے ساتھ اگر سامنے جوڑا جائے کہ انزلنا اور لیلۃ القدر میں کچھ جوڑ کے میں سمجھوں, جو میں اس اصول زندگی عکس کروں گا کہ شب قدر بہترین فرصت ہے, یا رات بہترین فرصت ہوتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کی, قرآن کریم میں تدبر کرنے کے لیے. اور تدبر یوں کرنا چاہیے کہ اس آیت میں اس صورتوں کے ساتھ زندگی انسان کرے ڈاکٹر صاحب, اور پھر اس میں اصول زندگی کو عکس کرتے ہوئے اپنے نجات کا سامان مہیا کر سکے.
میرے خیال میں ایک اور درس جو اس آیت سے ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. خدا فرما رہا ہے کہ اس بہترین کلام کو ہم نے اس بہترین رات میں نازل
کیا. اس میں
جی دیا, یعنی ایک ہوتی ہے چیز, ایک ہوتی ہے ہم کہہ لیں ایک ہوتا ہے اس کا ظرف.
ہاں جی, وہ ظرف کی بات کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا, یعنی بہترین چیز کے لیے بہترین ظرف کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر ایک اچھی پاک طاہر پاکیزہ چیز بھی اگر آپ برے برتن میں, گندے برتن میں رکھیں گے, گندی ہو جائے گی.
جی,
اس سے ہم یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ اچھی چیزوں کو اچھی جگہوں پر رکھنا چاہیے, اور خود کو اگر قرآنی بنانا ہے تو خود کو پاک کرنا چاہیے کہ یہ پاکیزہ کلام ہمارے اندر آ سکے.
یعنی کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم نے طہارت حاصل کرنی ہے, خود طہارت کے لیے بھی آپ نے کوشش کرنی ہوگی. یعنی آپ کی زندگی میں پاکیزگی اس وقت آئے گی جب آپ خود طہارت اور پاکیزگی کی طرف آگے بڑھیں گے, تب بھی آپ قرآن کریم کا فہم حاصل کر سکتے ہیں نا. یعنی اگر قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے, قرآن کریم کی آیات کو سمجھنا ہے, تو خود جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں طہارت پاکیزگی ہوگی تو ہم قرآن کریم سے خوب استفادہ کر سکیں گے.
میرے خیال میں بھی ہمیں دوسری آیت کی طرف چلنا چاہیے کیونکہ ہمارا ٹائم
وقت کم ہے.
وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور آپ کو کس چیز نے بتایا شب قدر کیا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے, آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. یہ سوال اٹھایا جاتا ہے تاکہ مخاطب متوجہ ہو, سوچنا شروع کر دے, سمجھے کہ کوئی بڑی بات ہے, کوئی اہم بات ہے, اس لیے سوال اٹھایا جاتا ہے. کل بھی ہم نے کہا تھا کہ سوال اٹھانا نصف علم ہوتا ہے.
جی,
تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ سوال اٹھایا جائے تاکہ آگے والا جواب ڈھونڈے, اور جب نہ مل سکے اسے تو پھر پلٹ کے پوچھ لے کہ آپ ہی بتائیں.
بالکل,
ادب کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ کہے تو پھر آدمی اسی سے ہی پوچھ لے.
جی ہاں,
یہاں پر بھی خداوند متعالی خود ہی جواب دیا ہے. یہاں روایات میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات اپنے اصحاب سے پوچھتے تھے,
جی
مثلا ایک بار اب کیونکہ مبارک مہینہ ہے اور قرآن سے درس کی بھی بات ہے تو ان واقعات میں بھی ہمارے لیے بہت سارا درس ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ روایت میں کہ گزر رہے تھے, دیکھا کہ جو ہے نا کوئی افراد جو ہیں کئی افراد جو ہے نا بڑا پتھر اٹھا کے بلندی کی طرف لے جا رہے ہیں.
جی
فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے جی, یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہادر کون ہے,
شجاع کون ہے
بہادر کون ہے. تو کہا کیسے پہچانو گے, کہا جو سب بڑا پتھر جو ہے نا وہ بڑی دور تک یا بلندی تک لے جائے
اس کو لے جائے
بڑا بہادر ہے, بڑا شجاع ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں حقیقی بہادر کون ہے؟ آپ سب متوجہ ہو گئے, نہیں کوئی اور بھی بہادر ہو سکتا ہے, ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو جناب پتھر اٹھا
ظاہری طور پہ جسمانی طور پہ
یہ جسمانی طاقت ہی ہوتی ہے. فرمایا کہ جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے.
بالکل ایسے
اب ہو سکتا ہے کہ کوئی جسمانی طور پر بہادر ہو لیکن اس معنی میں بہادر نہ ہو, اور حقیقی بہادری یہ ہے
جی ہاں
کہ آدمی اپنے غصے پر قابو پا جائے وہ بہادر ہے. آئمہ علیہ السلام کے واقعات بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ سوال اٹھانا متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے, سوچنے کے لیے ہوتا ہے, سمجھنے کے لیے ہوتا ہے, ایک نئی جہت دینے
کے لیے ہوتا ہے. بس اوقات
اس طرف بھی ہو سکتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے, یہ بات بھی ہے. اور قرآن مجید نے تو کئی سوال اٹھائے ہیں. اب دیکھیں کہ سورہ واقعہ کی ایک خاص فضیلت ہے, روزانہ جو ہے نا بہت سارے مومن ہمیں کہتے بھی رہتے ہیں کہ جناب ہماری روزی میں برکت ہم چاہتے ہیں تو کیا کریں, ان کو ہم ایک نسخہ بھی دے رہے ہیں. قرآنی نسخہ ہے یہ کہ سورہ قدر سورہ واقعہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. اب سورہ واقعہ میں خداوند متعال نے مسلسل سوالات ہی سوالات اٹھائے ہیں. کبھی اس پانی پہ غور و فکر کیا ہے جو تم پیتے ہو؟ اس پانی کو تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ اس طرح بہت سارے سوالات, اور خاص طور پہ بھی جیسے رات کی بات ہو رہی ہے فی لیلۃ القدر, قرآن مجید نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر خدا ہمیشہ رات کر دیتا تو کون ہے جو دن کی روشنی لے آتا؟
بالکل ایسے ہی,
اگر خدا نے متعال چاہتا کہ ہمیشہ دن رہے تو کون ہے جو تمہارے لیے رات کا اہتمام کرتا,
آرام
کرتے, سکون کرتے؟ یہ سب سوالات ہیں جو ہمیں متوجہ کرتے ہیں. سمجھو عظمت کو, سمجھو حقیقت یہ کہ خداوند متعال نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں لیکن ہم کیونکہ توجہ نہیں کرتے, سمجھتے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. کہا کہ ایک مچھلی جو ہے نا دوسروں سے پوچھتی رہتی تھی کہ پانی کیا ہوتا ہے. مچھلی پوچھتی تھی کہ پانی کیا ہوتا ہے. ایک بار یہ ہوا کہ جناب طوفان آیا اور لہر اٹھی, لہر کے اٹھنے کے ساتھ ہی یہ جا کے باہر گری, پھر تڑپنے لگی, پھر اسے سمجھ میں آیا کہ جہاں میں رہتی تھی وہی تو پانی تھا.
پانی تھا
یعنی جب تک نعمت ہوتی ہے قدر نہیں ہوتی,
قدر نہیں ہوتی,
قدر ہوتی ہے جب نعمت چھن جاتی. تو یہ سوال بہت سوال کے لیے متوجہ کرنے کے لیے, اہمیت اور عظمت بیان کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے.
یعنی ہم اتنی آسانی سے اس شب کو درک نہیں کر سکتے. یعنی لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو باعظمت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی میں اس کی عظمت کو یہاں پہ بیان کر سکتا ہے. اور ہم جتنا مرضی سوچ بچار کر لیں ہم ہرگز نزول قرآن کی عظمت کو درک نہیں کر سکے, مگر اللہ رحمان اور رؤوف ہے, اس نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ اس جو ہے کہ اس لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے اور اس کو کیسے ہم اس کی عظمت کو درک کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں اس کو اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب
ایسا ہی ہے جی. یعنی یہ سوال اٹھانا متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. نہیں معلوم تیسری آیت کو ہم بیان کر سکیں گے.
کل وقت ختم ہو گیا, آج کا اتنا ہی کافی ہے. ہم نے کوشش کی اس دوسری علمی نشست میں کہ ہم نے الفاظوں کو کوشش کی کہ انا سے مراد کیا ہے, پھر نزول کی ہم نے بات کی کہ نزول کی دو قسمیں یہاں پہ بیان کی, نزول تدریجی اور نزول دفعی کی بات کی, اور سب سے اہم بات ہم نے درک کیا کہ شب کا کیا مفہوم ہے, اور اس کو ہم نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگلی آیت کی طرف ہم بڑھے کہ اس عظمت اتنی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر ہم جو ہے اس رات کو درک نہیں کر سکتے. یہ آج کے درس کا خلاصہ تھا میرا خیال ہے. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ, ڈاکٹر صاحب آپ دعا کریں,
بسم اللہ
دعا کرتے ہیں کہ ان شبائے جو چند شب باقی رہ گئی ہیں ہم یہ بہترین فرصت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ماہ رمضان جیسی ایک نعمت عطا کی ہے, اور شب قدر بھی ڈاکٹر صاحب ایک برکت ہے انسانوں کے لیے, تو ہم انشاءاللہ ان شبہ یہ چند دن جو باقی رہ گئی ہیں اس کی بہترین فرصتوں سے استفادہ کر سکیں اور قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.